بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، آج بروز جمعرات 13 محرم 1436 تاریخ سے درس کا آغاز کرتے ہیں. عقیدہ طحاویہ کی شرح کا درس جاری کرتے ہوئے امام ابو جعفر الطحاوی الازدی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والقبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النیران، اور قبر مرنے والے کے لیے یا تو جنت کا ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کا ایک گڑھا. اس درس کا تعلق پچھلے درس سے ہے، اور امام ابن عز الحنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطے کو اور پچھلے نقطے کو دونوں کے ایک ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اگلے درس میں انشاءاللہ دونوں کے ایک ساتھ بیان کریں گے. پہلا جو اس سے پہلا جو پوائنٹ تھا وہ یہ ہے، وبعذاب القبر لمن كان له اهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعن الصحابه رضوان الله عليهم، والقبر روضه من رياض الجنه وحفره من حفر النيران. فاس وان کے تعلق سے، قبر کے تعلق سے، جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا کے تعلق سے آج کے نصف میں بات کرتے ہیں. الامام العلامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے، والقبر روضۃ من رياض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران، هذا قطعۃ من حدیث اخرجہ الترمذی. یہ جو الفاظ ہیں ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جسے ترمذی نے تخریج کی ہے، روایت کی ہے، عن ابی سعید رضی اللہ عنہ مرفوع بسند ضعیف، راوی سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، اور جو سند ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں ضعیف سند ہے، اور جو پہلا طرف ہے حدیث کا اسے ابو یعلا نے تخریج کی ہے، روایت کیا ہے، اور اس میں ادراج ہے جیسا کہ جو میں بیان کیا ہے، اور اس میں مناکیر بھی ہے. الغرض، تو یہ حدیث اگر اس کو حدیث مانا جائے اس جملے کو تو ضعیف حدیث ہے. کیا جملہ ہے؟ اور قبر مرنے والے کے لیے یا تو جنت کا ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کا ایک گڑھا. اس لفظ سے جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے اس لفظ سے. لیکن کیا، میرا سوال یہ ہے، کیا قبر والے کے لیے جنت کا باغ ہوتی ہے اور دوزخ کا گڑھا ہوتی ہے کہ نہیں؟ حدیث تو ضعیف ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہوتی ہے؟ بارک اللہ. دوسری دلائل کے مطابق جیسے آگے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، طالب علم کو یہاں پہ ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر روایت ضعیف ثابت بھی ہو جائے تو دوسری روایت کو دیکھتے ہیں، اگر ان میں کوئی پیغام مل جاتا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جیسے شیخ البانی نے فرمایا ضعیف ہے تو ضعیف ہوتی ہے، جیسا آگے تفصیل انشاءاللہ آئے گی. شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، کوئی شخص کہے گا اس جملے کے تعلق سے کہ میت مرنے کے بعد تو مٹی ہو جاتا ہے، تو پھر مٹی کو کیسے عذاب دیا جا سکتا ہے؟ یعنی کیا مٹی کو بھی عذاب مل سکتا ہے؟ نقول، شخص فرماتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں، یہ ہمارا نقول یعنی ایمان ہے، ہمارا زبان سے کہتے ہیں دل کے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالی قادر ہے کہ اسے عذاب دے جبکہ وہ مٹی بن چکا ہو. یعنی اس شخص سے جو مٹی بنی ہے اس مٹی کو بھی اللہ تعالی عذاب دینے پر قادر ہے. اللہ اکبر. یعنی صرف عذاب اس گوشت کو یہ ہڈی کو نہیں ہوتا، اگر یہ گوشت اور ہڈی مٹی بن جائے، مٹی میں مل کے مٹی بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب دینے پر قادر ہے. کسی کو شک ہے؟ اللہ اکبر. وقادر علی ان یحمی علیہ التراب، اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ اس کے جسم ویسے رہے اور اس کے لیے اس مٹی کو آگ بنا دے یا گرم کر جو اس کو عذاب دیتی رہے، قادر ہے کہ نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر یہ سوال اٹھتے کہاں سے ہے کہ قبر میں عذاب ہو سکتے نہیں بھی ہو سکتا ہے؟ اس لیے شیخ صاحب نے بات کیسے فرمائی، قادر ہے، اور مومن کا مان کے کیا تقاضا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ علی کل شیء قدیر تو بات ختم ہو گئی. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں قد یقول قائل، اور کوئی اور شخص یہ کہہ سکتا ہے سب لوگوں کو تو دفن نہیں کیا جاتا، چلو یہ تو مٹی ہے، مٹی بن گیا، مٹی کو عذاب دیا، اللہ تعالیٰ قادر ہے. مٹی نہیں بنے تو اللہ تعالیٰ مٹی کو اس کے لیے عذاب بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا اگلا سوال کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے، اچھا یہ شخص کیوں کہہ رہے، بار بار اسے سوال کیوں آ رہے ہیں؟ یہ عقل کو آگے کر کے بارک اللہ فیک، یہ عقلی سوالات ہیں. وہ لوگوں نے عقل کو جواب دیتے دیتے خود گمراہ ہوئے. تو شیخ صاحب فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ سارے لوگ تو دفن نہیں کیے جاتے، بعض کو سمندر میں پھینکا جاتا ہے اور بعض کو بھیڑیے کھا جاتے، سوائے بھیڑیے ہیں، بھیڑیے کھا جاتے ہیں، تو اس کو عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں نقول، ہم یہ کہتے ہیں، یعنی دل کے یقین کے ساتھ زبان سے اقرار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں نعم یأتی ہے العذاب، جی ہاں بے شک اس کو بھی عذاب ہو کے رہے گا. فی ای مکان انکان، وہ جہاں پر بھی ہو، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب کا مستحق ہے یعنی اسے عذاب ملے گا. اور اسی طریقے سے دونوں فرشتے بھی اس کے پاس آئیں گے. ایک منٹ، فرشتے تو قبر میں آتے ہیں. جس شخص کو مچھلیاں کھا گئی ہوں یا درندے نے نوچا ہو، اس کا ایک ٹکڑا ایک درندے کے پیٹ میں، دوسرا ٹکڑا دوسرے درندے کے پیٹ میں، تیسرا تیسرے درندے کے پیٹ میں، اسے بھی سوال ہوگا، فرشتے اس سے بھی سوال کریں گے. اللہ اکبر، یہ جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ ٹکڑے ہوئے ہیں، کسی کے پیٹ میں کیا ٹکڑا گیا ہے، یہ مشاہدے کی بات کر رہے، غیب کی بات کر رہے ہیں، مشاہدے کی بات کر رہے ہیں. ہم بات کس چیز کر رہے ہیں؟ غیب کی. غیب کے بارے ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم جھانک چکے ہیں کہ غیب میں کیا ہوتا ہے. اس لیے ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ہے کہ سوال ہوتا ہے تو ہمارا ایمان ہے سوال ہوگا قبر میں اور برزخ میں، کیونکہ جو قبر میں نہیں دفنائے جاتے وہ برزخ میں تو ہوتے ہیں نا، کیونکہ آگے بیان ہوگا انشاءاللہ، جگہ اور نہیں ہے، دنیا ہے، برزخ ہے، آخرت ہے. دنیا میں دنیا کے احکام ہیں، برزخ میں برزخ کے احکام ہیں، اور آخرت میں آخرت کے احکام ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں والایمان بهذا هو من الایمان بالغیب، اور اس چیز پر ایمان، ایمان غیب میں سے ہے، اور اس چیز پر ایمان جس کی خبر اللہ تعالی نے دی ہے اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور جو اس چیز پر ایمان نہیں رکھتا، جو لوگ بھی ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ اپنی عقل اور فکر پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، فہذا هو الضلال المبین، یہی کھلی گمراہی ہے. یہ سارے سوالات جو پوچھے گئے ہیں یہ عقلی سوالات ہیں، شرعی سوالات نہیں ہیں. شرعاً کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بات ختم ہو گئی ہے. برزخ کے معاملات جو ہیں وہ علم غیب میں سے ہیں، ہمیں اس علم غیب میں سے جو قطرہ ملا ہے اس پر تو ہم بات کر سکتے ہیں، جس کا ہمیں علم نہیں ہے اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اعلم. جیسا فرماتے ہیں وعذاب القبر ونعیمه، اور قبر کا عذاب اور اس کا نعیم، دلت علیہ ادلۃ من کتاب و سنت، بہت سارے دلائل کتاب اور سنت سے کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے اور نعیم بھی ہوتا ہے. بل قال العلماء، بلکہ علماء نے کہا ان الاحادیث متواترۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ بعض علماء نے کہا، بلکہ علماء نے یہ کہا، علماء کا یہ قول ہے کہ جو احادیث ہیں اس تعلق سے، کسی تعلق سے کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے اور نعیم بھی ہوتا ہے، ان میں جو احادیث ہیں متواتر احادیث ہیں، یعنی کوئی احاد نہیں تاکہ کوئی شخص انکار کرے، کوئی عقلانی عقل پسند یا کوئی معتزلی جو ہے وہ یہ کہہ سکے یار یہ تو احادیث جو ہیں احاد احد، اس لیے ہم قبر کا عذاب یا نعیم کا انکار کرتے. شیخ صاحب فرماتے ہیں متواتر احادیث، ومن كذب، ذرا اس پہ غور کریں، اس کو انڈر لائن بھی کریں، ومن كذب بالامر المتواتر يكون كافرا، جس نے متواتر چیز کا انکار کیا. قرآن متواتر ہے، حدیث بھی متواتر ہو تو اس کا انکار کرنا بھی کفر ہے، کیونکہ یہ وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صاحب فوزان حفظہ اللہ، وَمَن كَذَبَ بِالْأَمْرِ الْمُتَوَاتِرِ يَكُونُ كَافِرًا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، فَالْمُعْتَزِلَةُ لَا يُؤْمِنُونَ بِمَا يَحْدُثُ فِي الْقَبْرِ. معتزلہ جو ہے وہ جو کچھ قبر میں ہوتا ہے اس پر ایمان نہیں رکھتے، انکار کرتے ہیں. قبر میں کیا ہوتا ہے، یا تو نعیم ہے یا عذاب ہے، انکار کرتے ہیں. وجہ کیا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، لأنهم عقلانیون، کیونکہ وہ عقلانی ہے. عقلانی کا مطلب عقل پرست ہے، عقل کو آگے کرنے والے ہیں، عقل کی تعظیم اور تمجید کرتے کرتے حد سے گزر گئے. عقل کی ہم بھی قدر کرتے ہیں، عقل کی شریعت نے بھی قدر کی ہے. مکلف کون ہے؟ میں وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، یہ پوچھ رہا ہوں، کیا شریعت نے عقل کو نظر انداز کر دیا مکمل طور پہ، عقل کو ناکارہ کر دیا؟ یہ دین جو ہے، یہ شریعت نعوذ باللہ پاگلوں کا دین ہے. پھر جب عقل نہیں ہے تو پھر یہ دین، یہ شریعت کس لیے؟ پاگلوں کے لیے ہے. مکلف کسے کہتے ہیں؟ عاقل بالغ مکلف ہوتے ہیں نا. دو شرطیں تکلیف کے لیے، سب سے پہلے عقل ہے اور پھر بلوغ ہے، اور بلوغ میں سمجھداری کی انتہا ہوتی ہے. تمیز ابتدا ہے سمجھداری کی، بلوغ میں انتہا، یعنی اب اس کی جو سمجھ ہے پیور ہو چکی ہے، میچور ہو چکا ہے. اب آگے پھر 40 سال تک یہ گراف بڑھتا جاتا ہے سمجھداری کا. لیکن بچوں کے اعتبار سے جو تمیز ہے وہ ابتدا ہے، اور بلوغ انتہا ہے، بچپن کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں. ویسے تو پھر 40-50 سال تک بھی انشاءاللہ یہ جو گراف ہے سمجھداری کے بڑھتا رہتا ہے. اس کے بعد پھر جب بڑھاپا عام ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ حافظہ بھی کمزور، پھر آہستہ آہستہ گراف نیچے آتا ہے. الغرض جیسا فرماتے ہیں، کیوں معتزلہ نے ٹھوکر کھائی ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ عقلانی ہے. عقلانی کون ہوتے ہیں؟ جیسا فرماتے ہیں، وہم الذین یبنون الامور علی عقولہم. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر بات کو اپنے عقل کی عقل پر تولتے ہیں، عقل کو آگے کرتے ہیں. عقل اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اگر عقل نے اس بات کو مان لیا ہے تو پھر یہ دین ہو سکتا ہے، یہ چیز صحیح ہو سکتی ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. اگر عقل اس چیز کو ریجیکٹ کر دے، اس کا انکار کر دے، تو پھر یہ چیز قابل انکار ہے، نعوذ باللہ، قابل مذمت بھی ہے، نعوذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ عقل نے مانا نہیں ہے. اور ان کو یہ غلط فہمی بھی ہے کہ کوئی شریعت جو ہے وہ عقل والوں کے لیے ہے، تو عقل پہلے شریعت بعد میں ہے. وہ بیچارے بھول گئے ہیں کہ عقل کو، عقل صحیح عقل، اپنے رب کے سامنے جھکنے والی عقل کس نے بنایا ہے؟ شریعت نے. عقل محتاج ہے یا شریعت محتاج ہے؟ کون کس کا محتاج ہے ذرا سے یہ تو بتائیں. عقل شریعت کی محتاج ہے یا شریعت عقل کی محتاج ہے؟ یعنی اگر عقل شریعت کی محتاج ہے، اس کا مطلب ہے عقل بغیر شریعت کے ناکارہ ہے. اور اگر شریعت عقل کی محتاج ہے، اس کا مطلب ہے شریعت بغیر عقل کے ناکارہ ہے. نہیں، اچھا کون کس کا محتاج ہے؟ کیوں، کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کامیاب ہیں، کافر عقل مند ہے کہ نہیں؟ اگر شریعت عقل کی محتاج ہوتی اور کچھ وقت شریعت ناکارہ ہوتی، پھر کافر تو کامیاب ہوتے نا. شریعت پہ عمل نہیں کرنے والے، وہ تو مانتے نہیں اپنے رب کو. مشرک بھی کامیاب ہوتے، کافر بھی کامیاب ہوتے، نافرمان بھی کامیاب ہوتے، تو عقل والے سارے کے سارے اور شریعت والے ناکام ہوتے، نعوذ باللہ. اور کیا عقل ہی، واللہ بقسم کھا رہا، اگر اللہ تعالی ہمیں ہمارے عقل کے حوالے کرتا تو کامیابی دور کی بات، اس دنیا میں زندہ نہ رہ سکتے ہم لوگ، اجیرن ہو جاتا جینا ہمارے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے اس شریعت میں کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے، ہمارے لیے نفع نقصان کہاں پہ ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے. عقل کہہ سکتی ہے، دیکھیں عقل والوں کو کہاں پر کہاں تک پہنچے ہیں، جو عقل کی تمجید کرنے والے ہیں، عقل کی تعظیم کرتے کرتے عقل پرستی کرنے والے، عقلانی ہیں، کہاں تک پہنچے ہیں لوگ. واللہ عقل کی بنیاد پر کیا حلال ہے کیا حرام ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ جی
سور کا گوشت ہے اور بھینس کا گوشت ہے. دو ٹکڑے آپ کے سامنے رکھے ہیں, یہ ٹکڑا اور یہ ٹکڑا. عقل کیا کہتی ہے, دونوں میں فرق ہے کوئی؟ یہ بھی پروٹین ہے, یہ بھی پروٹین ہے, یہ بڑا گوشت ہے, یہ بھی بڑا گوشت ہے. تمیز کس نے کی, عقل یا شریعت نے؟ شریعت نے کہا یہ حرام ہے یہ حلال ہے, اگر اس کی بھینس اگر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے شرط کے شرطوں کے ساتھ, اور دوسرا گوشت ہر اعتبار سے حرام ہے کیونکہ سور کا گوشت ہے. سور کے گوشت کو اگر تکبیر پڑھ کے ذبح کیا جائے, سور کو بھینس کو بغیر تکبیر کے ذبح کیا جائے, مرضی آپ لوگوں کی, پھر کیوں بھائی؟ یہ بھی حرام وہ بھی حرام, اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ذبح کیا جا رہا ہے, کیونکہ سور بنیادی طور پر حرام ہے, بذات ہی حرام ہے. بھینس حلال ہے, اور اس کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے کہ اسے ذبح کرنا چاہیے شرعی طریقے سے, اللہ تعالیٰ کا نام لے کے, پھر وہ حلال ہوگا. اور سور ہے یا کتا ہے جو بھی حرام جانور ہیں, اگر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لے تکبیر بھی پڑھے تب بھی حرام رہتا ہے. واپس آتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ وہ عقلانی ہیں, اور عقلانی کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سارے کے سارے امور تولتے ہیں عقل پر, عقل کو حکم کرتے ہیں, اور جو شریعت پہلی یہ پہچان ہے. عقلانی دو چیزیں جو پہچانے جاتے ہیں, پہلی پہچان کیا ہے کہ عقل پہ تولتے ہیں پھر بات کرتے ہیں, دوسری پہچان وہ سمون عدل تشر اغنیہ, جو کہتے ہیں کہ شریعت کے دلائل ظنی دلائل ہیں قطعی نہیں ہیں, قرآن کی آیت یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100% یقینی نہیں ہے, عقل یقینی بات کرتی ہے, قرآن اور سنت کی بات یقینی نہیں ہے. اگر تعویل کرنی ہے تو پھر کہاں پہ ہوگی؟ عقل کی تعویل نہیں کر سکتے آپ, تعویل ہوگی تو قرآن اور حدیث میں ہو سکتی ہے. جیسا فرماتے ہیں عقلانی وہ ہیں جو کہتے ہیں جو عقلی دلائل ہیں ان کے نزدیک یقینی دلائل ہیں, وہ اس طریقے سے کہتے ہیں کیونکہ وہ عقلانی ہی ہیں. اور یہ عقلانی کون ہیں؟ جیسا فرماتے ہیں معتزلہ ہیں, اور ہر وہ شخص جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے آج کے دور میں عقلانیوں میں سے, جو بھی عقل کو آگے کرتا ہے نقل کے یعنی قرآن اور سنت کے, وہ عقلانی ہے اور وہ ان میں شامل ہے. کتنے خطرناک راستے عقل کا. درس کے آخر میں جو یاد دلانا, عقل کے تعلق سے بڑی پیاری بات کرتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ, آخر میں جو یاد دلانا, جیسا فرماتے ومن ادلۃ عذاب القبر, عذاب القبر کے دلائل میں سے قول اللہ عز و جل فی قوم فرعون. اب دلائل سن لے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے, کیا دلائل ہیں؟ جیسا فرماتے قول اللہ عز و جل فی قوم فرعون, اللہ تعالیٰ فرماتے قوم فرعون کے تعلق سے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, النار آگ, یعرضون علیہا پیش کیے جاتے ہیں ان کو آگ پر, غدوا وعشیا صبح اور شام, ویوم تقوم الساعۃ اور جس دن قیامت قائم ہوگی, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, آل فرعون کو اس دن شدید عذاب میں داخل کرو. سورۃ غافلۃ نمبر 46. فقوله النار يعرضون عليه غدوا وعشيا, جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام, هذا في القبر, یہ قبر میں ہے, کیونکہ یوم القیامہ تو بعد میں آ رہا ہے نا, یہ جو آگ اس وقت, اس وقت قوم فرعون آل فرعون کہاں ہے؟ جواب کیا ہے؟ آگ میں. یعرضون, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا برزخ میں تو ہے لیکن آگ میں, آگ میں عذاب میں. کس نے کہا عذاب میں؟ اللہ کا یہ فرمان ہے. کیا اب قیامت ہو چکی ہے؟ قائم ہو چکی ہے, تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں برزخ میں اس وقت وہ جس قبر میں موجود ہیں, جو دفن ہوئے جو دفن نہیں ہوئے, فرعون تو باہر ہے نا سامنے پڑا ہوا ہے. الیوم ننجیک ببدنک, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تمہیں تمہارے جسم سے ہم جسم کو بچائیں گے, لیکن تمہیں عذاب اس وقت بھی فرعون کی لاش جو سامنے آنکھوں سے دیکھ کر تابوت میں رکھی ہوئی ہے, اس شیشے کے ایک تابوت میں رکھی ہوئی ہے, اس وقت بھی ہمیں یقین اور ایمان ہے کہ آگ میں جل رہا ہے. آگ نظر آ رہی ہے کہیں سے؟ آگ نظر آ رہی ہے, آگ کا نظر آنا مشاہدہ ہے, اور نظر نہ آنا اور عذاب ہونا غیب ہے. آپ کو ایمان کی چیز پہ, جو آپ دیکھ رہے ہیں یا جو اللہ نے فرمایا ہے؟ ہماری آنکھیں اندھی ہو سکتی ہیں, دھوکہ کھا سکتی ہیں, غلط دیکھ سکتی ہیں, لیکن اللہ کی قسم اللہ کا فرمان ہماری آنکھوں کے دیکھنے سے بھی زیادہ سچا ہے ہمارے نزدیک. یہ فرق ہے علم الغیب و علم الشہادہ کا. اسے بعض لوگ کہتے ہیں یار عذاب قبر کے دلیل نہیں مانتے ہم اس کو. کیوں نہیں مانتے بھائی؟ کیونکہ دیکھو آپ کے سامنے رکھا, چلو چلتے ہیں, جب چلتے ہیں اب آنکھوں میں دکھاتا ہوں, دیکھ کہاں آگ ہے. وہ یہ بےچار یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تابوت میں آگ ہی آگ لگی ہوئی ہے. اگر تابوت میں آگ لگ جاتی اللہ تعالیٰ قادر ہے واللہ, لیکن علم غیب یا شہادہ ہوتا, علم مشاہدہ ہوتا, تو پھر کیا کہاں پہ آزمائش ہے اور کہاں پر بلند درجہ, تو کہاں پر ایمان کی مضبوطی, کہاں پر آزمائش ہے, ساری چیزیں کہاں پر ہوں گی پھر. اور یہ ہمارے لیے اس میں خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو غیب میں رکھے تاکہ اللہ مومنوں کو آزماتا ہے, ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. جو مذبذبین ہوتے ہیں نا, شکوک و شبہات والے, جیسے معتزلہ, انہوں نے کیا انکار کر دیا ہے, وہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ عقل کی تھی, جو نظر نہیں آتا ہم مانتے نہیں ہیں. اور بےچارے ان میں ان کے باپ دادا وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کی وجود کا انکار کر دیا, عقل والی یہی تو تھے فلاسفہ, جو نظر نہیں آتا تو پھر کیسے اس کی عبادت کرتے ہو. نعوذ باللہ. السلام علیکم. تو سب سے پہلے دلیل اگر آپ سے کوئی پوچھے قبر کے عذاب کی دلیل کیا ہے, سورۃ غافر آیت نمبر 46-46, النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. واضح دلیل ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا اس میں. یوم تقوم الساعۃ بعد میں کچھ ایسے کہ نہیں تو جہنم کی بات ہو رہی ہے, آخرت کی بات نہیں ہو رہی. اللہ خود فرماتے ہیں یوم تقوم الساعۃ بعد میں ہے, پہلے کہاں, اس وقت کہاں پہ. النار آیت کی ابتدا نار, النار یعرضون علیہا, اللہ رب سب کو محفوظ فرمائے. جیسا فرماتے ہیں دوسری دلیل سورۃ الطور آیت نمبر 47, غافر 46, طور 47, آسان ہے یاد کرنا. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ اکبر. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا, اور بے شک ظالموں کے لیے, عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ, اس کے علاوہ اور عذاب ہے, اس سے کم, دون علاوہ بھی کم کے معنی میں بھی آتا ہے. ولیکن اکثرهم لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں, یہ علم نہیں رکھتے. فقوله, شیخ صالح فزاح فضل فرماتے ہیں, فقوله عذابا دون ذلك قالوا انه عذاب القبر. علماء فرماتے ہیں کہ یہ عذاب القبر کے تعلق سے, یعنی عذاب القبر اس سے مراد, دون ذلك سے عذاب القبر مراد ہے. وقیل, اور یہ بھی کہا گیا اس آیت کریمہ سے کے تعلق سے, هو العذاب في الدنيا, کہ دنیا کا عذاب بھی تو ملتا ہے نا, تو دون ذلك سے مراد دنیا کا عذاب ہے, بیماری ہے, تکلیف ہے, کسی پیارے کا بچھڑنا ہے, دکھ ہے, یا جو بھی مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں, عذاب ہوتی ہیں کہ نہیں. تو دون ذلك سے مراد دنیا کا عذاب ہے. کہ کچھ دیکھو نا, مخالفین کو تو صرف جیسے کہتے ہیں ایک بہانہ چاہیے, کہتے ہیں اس آیت کریمہ سے قبر کا عذاب ثابت نہیں ہوتا, دون ذلك سے آخرت کے علاوہ جو عذاب دنیا میں بھی تو ہوتا ہے نا, اس ہمارے لیے یہ دنیا کا عذاب ہے. ما يصيبه من القتل والسب وضرب الجزية وغير ذلك, جو کافروں کو, ظالموں کو قتل کرنا, ان کو جنگ قیدی بنانا, یا جزیہ ان سے لینا, یا ان کے علاوہ اور مصیبتیں بھی ہیں, یہ عذاب ہے کہ نہیں ان کے لیے. جواب کیا اس کا؟ شیخ فرماتے ہیں والآیت تشمل المعنیین, آیت کریمہ دونوں معنی ہیں, دون ذلک میں دونوں شامل ہیں کہ نہیں. اچھا آپ لوگوں نے دنیا کو تو اس میں شامل کر دیا, برزخ کیوں نکال دیا, قبر کیوں نکال دیا, جب دون ذلک آخرت کے علاوہ ہے نا, دونوں شامل ہیں کہ نہیں؟ اور ایک اور جواب بھی ہے کہ کیا ہر کافر ظالم کو دنیا میں عذاب ملا ہے؟ کیا خیال ہے, لازمی ہے؟ اگر اس آیت کریمہ سے یہی مراد ہوتا کیا, وَإِنَّ لِلَّذِينَ, تأکید ہو رہی ہے ظالموں کو, وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ, عذاب ضرور ہوگا, کیسے کافر دنیا میں عذاب نہیں ہوا, ان کو چلے گئے, تو کہاں پہ عذاب ہوا؟ یقیناً قبر میں, اس میں شک ہے, تو پھر دون ذلک میں یہ شامل ہے کہ نہیں؟ لازماً شامل ہے. جیسا فرماتے ہیں وقوله تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تیسری دلیل سورۃ السجدہ آیت نمبر 21 میں قبر کے عذاب, برزخ کے عذاب کی دلیل, سورۃ السجدہ آیت نمبر 21, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ضرور ہم ان کو عذاب ادنا کا مزہ چکھائیں گے,
عذاب اکبر کے علاوہ یا اس سے کم؟ کیوں؟ لعلم یرجعون، تاکہ وہ لوگ واپس پلٹیں. جیسا فرماتے ہیں صاحب فوزان حفظہ اللہ، العذاب الادنى هو عذاب القبر. عذاب ادنى کون سا ہے؟ عذاب قبر ہے. والاکبر هو عذاب یوم القیامہ، اور عذاب اکبر کون سا ہے؟ یوم القیامہ. اور اس میں بھی یاد رکھے اختلاف ہوا ہے کہ عذاب الادنى سے مراد دنیا کا عذاب ہے، یہ بھی شامل ہے. دیکھیں ادنى ہے اکبر، دو قسم کے عذاب ہیں، تیسرا نہیں ہے. اکبر تو قیامت کا ہے، بات ختم ہے. ادنى کون سا ہے؟ صرف دنیا کا نہیں کہہ سکتے ہم. اور جن جماعت کہنا چاہیے طریقہ رہا ہے، اگر دو معنی ہو ایک چیز کی اور دونوں کو ایک ساتھ ملانا ممکن ہو، جمع کرنا ممکن ہو، پھر جمع کیا جاتا ہے سب سے پہلے. اگر ممکن ہو تو پھر ترجیح کی جاتی ہے. تو یہاں پر ممکن ہے کہ نہیں کہ دنیا کا عذاب بھی ادنى ہے، برزخ قبر کا عذاب بھی ادنى ہے، نہیں، اور قیامت کا عذاب وہ اکبر ہے. جیسا فرماتے ہیں، یہ آیات کریمہ ہے قبر کے عذاب کے تعلق سے. جیسا فرماتے ہیں، اما السنة فتواترت الاحادیث باثبات عذاب القبر. تین آیتیں بیان کر چکے ہیں، یاد کرنی ہیں، ان میں سے ایک بھی یاد کریں کافی. جو پہلی آیت ہے وہ زیادہ واضح ہے، اور اگر دوسری آیت بھی آپ یاد کر لیں تو نور علی نور ہے. اب عذاب قبر یا برزخ کے عذاب یا ثبوت کے دلائل احادیث کی روشنی میں شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں احادیث متواترہ ہے. بار بار تواتر کی بات کیوں ہو رہی؟ تاکہ جو لوگ اپنا یہ غلط عقیدہ بنا چکے ہیں کہ ہم عقائد جو ہیں وہ صرف متواتر احادیث کی بنیاد پر مانیں گے، تو چلو یہ بھی تو متواتر احادیث ہے، اسے کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ محض عقل پرست ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ان کا اپنے اصول خود توڑ دیتے ہیں عقل کی وجہ سے. یہ اصول کس نے بنایا ہے کہ عقیدے کے امور اور مسائل اگر قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے، احادیث میں تو پھر یہ شرط ہے کہ احاد متواتر ہونی چاہیے، احاد نہیں ہونی چاہیے. یہ اصول کس نے بنائے؟ انہیں عقل نے بنائے، انہوں نے بنائے. اچھا، اب یہ تو متواتر حدیث ہے، اب عقل نے کہا نظر نہیں آتا، عقل نے کہا یہ ہوگا تو وہ ہوگا، جسے درندے نہ چلے، جس سمندر میں جو سمندر میں غرق ہو جاتا ہے، مچھلے کھا جاتے ہیں، وہ کہاں ہوگا؟ اب عقل آگے ہے یا اپنے اصول آگے ہیں؟ دیکھیں، جو اصول عقل کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں وہ کبھی بھی قائم نہیں رہتے، وہ بنتے ہی گرنے کے لیے ہیں. اور جو اصول کتاب اور سنت سے ہوتے ہیں، واللہ وہ ہمیشہ پہاڑوں کی طرح تا قیامت رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وحی کی روشنی میں اصول اخذ کیے گئے ہیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں. اس لیے عقیدہ کے اصول جب میں بات کرتا ہوں، یہ وہ اصول ہیں جن پر سلف کا اتفاق تھا، کیونکہ وہ اصول ہیں جو علم اور نور کی روشنی میں، علم کی روشنی میں یہ اصول قرآن اور صحیح حدیث سے لیے گئے ہیں. منہا، اب آیا بعض احادیث متواترہ کی بات کرتے ہیں جن میں عذاب قبر یا برزخ کے عذاب کا ذکر ہے. فی الصحیح، صحیح بخاری میں، انہ علیہ الصلاۃ والسلام مر علی قبرین، دو قبروں کے بیچ میں سے گزرے. دو قبروں میں سے گزرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف حدیث ہے، معروف قصہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. فقال انہما لا یعذبان، دونوں کو عذاب مل رہا ہے. کہاں پہ؟ دنیا میں. زمین کے اوپر یا زمین کے نیچے؟ قبر کہاں پہ ہوتی ہے؟ قبر سے گزر ہوا دو قبروں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہما، بے شک یہ دونوں، لا یعذبان، ضرور ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. ولا یعذبان فی کبیر، اور کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا. اما انہو کبیر، لیکن حقیقتاً کبیری ہے، بات بڑی ہے. یعنی لوگوں کے نزدیک یہ عام سی بات تھی، لوگ دنیا میں جب اس زمین کے اوپر چلتے پھرتے تھے اور دوسروں کو دفن کرنے کے لیے بھی آتے تھے، ان کے نزدیک یہ جس چیز کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، کبیر نہیں تھے، لیکن حقیقتاً بڑی چیزیں ہیں، اور اس لیے ان کو قبر میں عذاب، دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. دوسری بات، او بلا انہ لکبیر، بے شک یہ کبیر ہیں، بڑی چیزیں ہیں. اما احدہما، اب کون سی چیزیں ذرا غور سے سنیں. ان میں سے ایک شخص، فکان یمشی بالنمیمہ، چغل خور تھا، چغل خوری اس کی عادت تھی، چغل خوری اس کا کام تھا، پیشہ تھا، چلتے پھرتے چغل خوری کرتا تھا. چغل خوری جانتے ہیں، الوقیعۃ بین المسلمین، سلام ورحمۃ اللہ، مسلمانوں کے بیچ میں جھگڑے کروانا،
اس کی بات کو سنا اس کو لگانا, اس کی سن کو اس کو لگانا. اگر سچ بات بھی ہے تب بھی جائز نہیں ہے. کیا مطلب سچ بات اسے سن کے اس کو میں بتاؤں؟ یار آپ کے بارے میں یوں کہہ رہا تھا, سچ تو کہہ رہا تھا, آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا یار آپ تھوڑا سا عقل کے پیدل ہیں. سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ سچ کا ہے نا, تو آپ کو اچھی بات لگے گی عقل کا پیدل ہوں میں. اچھا اسے کہہ دیں تم کون سے کوئی ٹھیک ہو, تم بھی تو احمق ہو, جا کے اسے دو تمہیں احمق کہہ رہا تھا. کیا ہوگا مسلمانوں کے آپس میں؟ محبت بڑھے گی, نفرت ہوگی, بغض ہوگا, کیا ہوگا؟ وہ شریعت نے ہمیں, اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے, آپ سے کیا حکم دیا ہے کہ ہم جڑیں یا ایک دوسرے سے دور اختیار کریں ٹوٹ جائیں؟ ہمیشہ جوڑنے کی بات ہوئی ہے. ایک امت ہے, ایک جسد, ایک جسم ہے ہم پوری امت. ایک حصے کو درد ہوتا ہے پورے جسم درد سے چیخ اٹھتا ہے, پورے جسم میں درد پھیل جاتا ہے. سبحان اللہ, آنکھ میں درد ہوتا ہے, بے سکونی کیوں ہوتی ہے, سر میں درد کیوں ہوتا ہے, نیند کیوں اڑ جاتی ہے؟ اب نیند کا آنکھ سے کیا تعلق ہے؟ کیا خیال ہے؟ پیٹ میں درد ہوتا ہے, بھوک نہیں لگتی, زبان خشک ہو جاتی ہے, جسم پورا کمزور ہو جاتا ہے, گلے میں انفیکشن ہوتا ہے, پورا جسم کانپ رہا ہوتا ہے. ایک ہی جسم ہے, مومن بھی سب ایک ہی جسم ہے. اب اس ایک جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے شخص کا گناہ عام گناہ ہے کیا؟ یہ تو عام مسلمان ہے, رشتہ دار خاص مسلمان, خاص مومن ہے. جو رشتہ داروں میں غیبت اور نمیمت چغل خوری سے کام لیتے اس سے بڑھ کر جرمگار اور گنہگار ہے. جو اپنے قریب تر رشتہ دار بھائی اور بہنوں کے بیچ میں فتنہ کرتا ہے, لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, وہ ان سے بڑھ کر گنہگار ہیں. جو بیٹے اور ماں باپ کے بیچ میں چغل خوری کرتے فتنہ کرتے ہیں, کبھی ساس بہو کا جھگڑا ہے, کبھی کوئی جھگڑا بیچ میں آ گیا, عورتیں بیٹھی تو یہی باتیں کرنی ہے, واللہ اس سے بھی زیادہ جرم ہے. اور سب سے بڑی نمیمت جو زہریلی ہوتی ہے وہ علماء کے بیچ میں نمیمت کرنا, یا علماء طلاب علم کے بیچ میں نمیمت کرنا, یہ ان سے بھی زیادہ بڑھ کر گناہ ہے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ والدین سے بھی, رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر والدین کی چغل خوری ہوتی ہے آپس میں, یا آپس میں رشتہ داروں کی ہوتی ہے, تو ایک گھرانہ کے مسئلہ ہوتا ہے نا. جب علماء کی آپس میں چغل خوری ہوتی ہے اور جھگڑا ہوتا ہے تو پوری امت پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب پوری امت پہ اثر زیادہ خطرناک ہے, ایک گھرانے میں اثر زیادہ خطرناک ہے. سبحان اللہ, دونوں کو عذاب مل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں اس معاملے کو عام سمجھتے تھے, کوئی حیثیت نہیں سمجھتے تھے. نمیمت سنتے تھے, لیکچر بھی سنا, خطبہ بھی سنا, موعظت بھی سنی, یہاں سے سنا, اس کان سے نکال دیا. بعض لوگوں کو 20-20 سال ہو گئے طلب علم میں, لیکن آج تک بھی انہوں نے اس راستے کو نہیں چھوڑا. ان للہ وانا الیہ راجعون, یہ کون سا طلب علم ہے میرے بھائی؟ یہ کون سا حق راستہ اختیار کیا ہے؟ علم وہ ہوتا ہے جس کا اثر دل پہ ہوتا ہے اور پھر پورے جسم پہ اس پر اثر ہوتا ہے. زبان غیبت کرنے سے پہلے یوں کانپتی ہے, کیا کہنے جا رہے ہو سوچ لو تم. یہ حدیث سامنے بار بار آتی ہے, ورنہ اس حدیث کو سیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس علم کا فائدہ کیا ہے جو میری زبان کو لغام نہ دے سکے, جو غیبت کو نہ روک سکے میری زبان سے؟ اس علم کا حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے النمیمہ, اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں داخل نہ ہوگا چغل خور. ان للہ وانا الیہ راجعون, اتنی بڑی مصیبت. اور واللہ حقیقت اگر دیکھا جائے جتنا بڑا گناہ ہے یہ, اتنی ہی اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. مجلسوں میں بیٹھے بیٹھے کسی کی بات چھڑ جاتی ہے, بس پھر اس کی خیر نہیں ہے. اہل خیر بھی بیٹھ بیٹھ کے خاموشی سے تماشا دیکھتے رہتے, مسکراتے رہتے. اگر اپنے مسلمان بھائی کی, مسلمان بھائی کے دفاع نہیں کر سکتے ہو, ان کو روک نہیں سکتے ہو, تو اس شر کی مجلس میں مت بیٹھو, اٹھ کے چلے جاؤ. ناراض ہوتے دوست ہو جائے ناراض, یہ کون سے دوست ہیں جن کا وقت غیبت اور نمیمت میں گزرتا ہے, جو جہنم اپنی قبر میں آگ خود جلا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. ناراض ہوتے تو ہونے دے, اپنے آپ کو اس عذاب سے بچاؤ. اور یہ دوست اگر ایسے ہیں تو کوئی اور دوست دیکھ لیں جو آپ کو نصیحت کرو سمجھائیں کہ اس چغل خوری سے بچو. وَأَمَّا الْآخَرُ, یہ تو پہلا تھا. دوسرا شخص کون ہے؟ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ, ایسا شخص تھا جو پیشاب کرنے میں احتیاط سے کام نہیں لیتا تھا, طہارت ٹھیک نہیں کرتا تھا, پیشاب کیا طہارت کا خاص انتظام نہیں ہے, بس قضاء حاجت ہو گئی اس کی, اپنا کام کر دیا, اٹھ کے چلا گیا, اس کے جسم پر قطرے گرے پیشاب کے, کپڑوں پر پیشاب قطرے لگے, وہ طہارت کر بھی سکتا ہے, پتھر بھی ہیں, پانی بھی میسر ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس نے توجہ نہیں دی, دھیان نہیں دیا, ضرورت نہیں محسوس کی. سبحان اللہ, حدیث متفق علیہ حدیث ہے, پہلی بات تو یہ ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. دیکھیں دین ہمیں صفائی کا سبق کیسے سکھاتا ہے. دین اسلام علم کا دین ہے, واللہ نور ہی نور ہے. یہ پیغام کسے دیا جا رہا ہے؟ جگہ دیکھیں, جزیرہ عرب مدینہ میں پانی کی قلت ہے اور لوگوں میں اکثریت بکریاں چرانے والے, اونٹ چرانے والے ہیں, صفائی کا بہت کم خیال رکھنے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عذاب ہو رہا ہے لیکن لوگوں کے نزدیک یہ بات کوئی بڑی نہیں ہے, لیکن حقیقت میں بہت بڑی بات ہے. چغل خور جیسے بڑی بات ہے, اسی طریقے سے پیشاب کرنے کے بعد طہارت کا بھی خاص خیال کرنا بھی لازمی ہے. تو عذاب قبر کے اسباب میں سے دو بڑے اسباب ہیں, اور بھی ہیں کہ یہ دو بڑے اسباب ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں چغل خوری سے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طہارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ پہلی حدیث ہے جس میں عذاب قبر واضح ہے کہ نہیں, متفق علیہ حدیث ہے کہ نہیں. الحمدللہ, عقلانی کیا کہتے ہیں, متفق علیہ تو ہے لیکن متواتر تو نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں حدیث متواتر ہیں, جتنی حدیث ہیں اے عذاب قبر کے بارے میں متواتر ہیں. کہتے ہیں شیخ عقل نہیں مانتی. متواتر چلو آپ لوگ کہتے مان لیتے ہیں, لیکن عقل نہیں مانتی یار, کہ اب یہ مٹی ہو چکا ہے, قبر کھودو ذرا دیکھو کہاں پہ, نہ آگ ہے نظر آتی ہے, مٹی بن چکے ہیں, ہڈے بھی اس کی نظر نہیں آتی, تو کہاں پہ. ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اب آپ کی عقل سچی ہے, میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, میرے پیار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے. واللہ ہمارا نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے اور سچا ہے. یہ عقل خراب ہو سکتی ہے, پاگل ہو سکتی ہے, ہم بے عقل تو ہو سکتے ہیں لیکن بے ایمان نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ, ایسا فرماتے ہیں. وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ وَالصَّحِيحُ حدیث میں الَّذِي أَمَرَ فِيهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا, بِالِاسْتِعَاذَةِ مِنْ أَرْبَعَ, چار چیزوں سے استعاذہ کا پناہ مانگنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا ہے. کون سے چار چیزیں ہیں, کسی کو یاد ہے؟ تشہد میں کیا پڑھتے ہیں, تشہد کے بعد آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ جیسا فرماتے ہیں اعوذ باللہ من عذاب جہنم, جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں. ومن عذاب القبر, یہ شاہد ہے قبر کے عذاب سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں, پناہ چاہتے ہیں. ومن فتنة المحیا والممات, فتنة محیا والممات سے, زندگی اور موت کے فتنے سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں. ومن فتنة المسیح الدجال, اور مسیح الدجال کے فتنے سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں. ترمذی نے اسے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. یہ حدیث واضح ہے کہ نہیں؟ اگر قبر کا عذاب نہ ہوتا تو پناہ کی چیز سے ہم مانگ رہے ہیں؟ جہنم حق ہے کہ نہیں؟ دنیا زندگی و موت کا فتنہ حق ہے کہ نہیں؟ دجال کا فتنہ حق ہے کہ نہیں؟ جب تین ٹھیک ہے تو کیوں غلط ہے؟ اب ایک کو کیسے نکال دیا؟ کیا چیز؟ جہنم, قبر, فتنۃ محیا ممات, یہ بھی آخر سے دیکھیں, یہ سیکوینس ہے, کوئی شک نہیں اس میں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے عذاب قبر کو نکال کر باقی پہ ایمان, یا عذاب جہنم پہ تو ایمان ہے ٹھیک, قبر پہ نہیں ہے, اور دجال فتنے پہ بھی نہیں, بعض لوگ نہیں مانتے فتنے دجال کو نہیں مانتے. اچھا دو پہ تو ایمان ہے, دو پہ ایمان کیوں نہیں ہے؟ مرضی ہے آپ کی. کیا اسے کہتے ہیں عقل پرستی. ہمارا چاروں پر ایمان ہے, اسے کہتے ہیں اتباع النصوص الشرعیہ, قرآن اور سنت کے سامنے سر کو جھکا دینا, اسے کہتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں
وغير ذلك من الأدلة أور بدلائلها. وقد يشاهد بعض الناس ما يحصل من عذاب القبر من أجل العظة والعبرة.
بعض أوقات عذاب قبر بعض لوگ دیکھ لیتے ہیں سبحان اللہ دکھا دیا جاتا ہے وہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ قبر میں آگ کا نظر آنا قبر میں مٹی کا سرخ ہو جانا اچانک قبر میں یعنی مردے کی حالت کا بگڑ جانا منہ کا کالا ہونا مختلف یہ چیزیں آئی ہیں یہ کیوں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے بعض اوقات للعبرت والعظہ عبرت کے لیے تاکہ ایمانوں کے ایمان مضبوط ہو اور یہ جو عقل پرست ہے اب چلو اب تو تمہیں دکھا دے گا اب کیوں نہیں مانتے ہو پھر بھی وہ اپنے کون ایکسکیوز ڈھونڈتے رہتے تب بھی نہیں مانتے سبحان اللہ اور تاکہ موعظہ بھی ہو اور انسان یہ بھی دیکھ لیں کہ قبر انتظار میں ہے یہ حشر ہمارے ساتھ بھی ہونے والے ہیں نعوذ باللہ تو قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے جو بھی راستے جو بھی اسباب ہیں ان کو اختیار کرو اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی ہے اپنی نماز میں بھی اور یہ حدیث دیکھیں کہ قبر کے عذاب سے جو پناہ مانگنی ہے نماز میں تشہد کے بعد مسنون ہے سلام سے پہلے دیکھیں فرض نماز میں نفل نماز میں اب نماز کا مقام دیکھیں آپ ارکان اسلام کا دوسرا رکن اور آپ قبر کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے یعنی قبر کا عذاب یقینی ہے کہ نہیں جیسے کہ نماز پڑھنا یقینی ہے فرض ہے نماز جو پانچ نمازیں فرض ہیں ہمارے نزدیک قبر کا عذاب اتنا ہی یقینی ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں ذکر الحافظ ابن رجب فی کتابہ شیخ صالح فضل حفظ اللہ فرماتے ہیں حافظ ابن رجب نے اپنی کتاب احوال القبور و احوال اہلها الى یوم النشور کتاب ہے ابن رجب حنبل نے لکھی ہے بڑی پیاری کتاب ہے فرماتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ذکر عجائب بڑے عجوبے وہاں پہ بیان کیے ہیں وذکر ابن القیم فی کتاب روح عجائب ابن القیم کتاب روح میں بہت سارے عجائب اور عجوبے بیان کیے ہیں لیکن یہاں پہ استدراک ہے کہ کتاب الروح میں کافی غلطیاں ہیں اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے شاید اس کتاب کو اپنے ابتدائی زمانہ علم میں طلب علم کے ابتدائی دور میں کتاب لکھی تھی اس میں کافی ضعیف روایات بھی ہیں اور واقع عجائب بھی جیسے شیخ صاحب فرماتے ہیں تو کتاب الروح عام طلب علم یا مبتدی کو نہیں پڑھنا چاہیے اگر کوئی متوقع طلب پڑھنا چاہتا ہے تو علماء کی رہنمائی سے پڑھ سکتا ہے کتاب الروح ہر کسی شخص کے پڑھنے کے قابل نہیں ہے اگرچہ علامہ الامام ابن القیم رحمۃ اللہ نے لکھی ہے ابن القیم معروف ہے سن جماعت کے علماء میں سے لیکن یہ کتاب جو ہے اس میں ایسی غلطیاں ہیں جو علماء نشاندہی کر سکتے اور علماء کی رہنمائی سے آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں وہ قول ہو شیخ صالح فضل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور یہ قول مصنف کا یعنی ابن حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا على ما جاءت به الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اخبار آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہوئے ہیں وہ صحابہ کرام سے لأن کیوں یہ جملہ کیوں فرمایا ہے کیوں بیان کیا شیخ صاحب نے شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن ما في القبر من النعيم والعذاب من امور الغيب کیونکہ جو کچھ بھی قبر میں ہے نعیم یا عذاب میں سے وہ امور غیب میں سے ہے اس کا تعلق علم غیب میں سے ہے فلا نثبت الا ما جاء به الدلیل ہم صرف وہی ثابت کرتے ہیں جس میں ہمیں صرف دلیل ملتی ہے دلیل نہیں ہے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ولا ننكر ما جاء به اور جو دلیل لے کے آتا ہے اس کا انکار ہرگز نہیں کرتے هذا مذهب اهل السنه والجماعه یہ کس کا مذہب ہے اصول جماعت عقل کو کرنے کس کا مذہب ہے عقل پرستوں کا معتزلہ کا اصول جماعت کا کیا مذہب ہے الاخبار نصوص شرعیہ قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح کیسے سمجھے النصوص کو سید ابوبکر صدیق نے کیسے سمجھا سید عمر خطاب نے کیسے سمجھا صحابہ کرام نے کیسے سمجھا ہے تابعین اتباع التابعین نے بہترین تین زمانے کے لوگوں نے کیسے سمجھا ان نصوص کو جو قبر کے عذاب کے تعلق سے آئی ہیں کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے کیا وہ یہ حدیث نہیں پڑھتے تھے انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ یہ ہماری عقل نہیں مانتی کیونکہ وہ اہل سنت میں سے تھے اہل بدعت میں سے نہ تھے یہی فرق ہے یہ مذہب رسول اللہ جماعت کا کہ نصوص کے سامنے سر جھکانا ہے قرآن و سنت کے سامنے سر جھکانا ہے اور پیروی کرنی ہے جو کچھ ہمیں ملا ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آج درس میں اتنا کافی ہے جی امام الذہبی کے تعلق میں نے بات کی تھی کس کا انکار کرتے ہیں عذاب قبر کا مجھے اس وقت یاد نہیں اللہ اعلم
الإمام الذهبي حافظ ذهبي رحمة الله عليه سير علام النبلاء جلد نمبر 4 صفحة نمبر 472 میں 472 بڑی پیاری بات فرماتے ہیں ذرا غور سے سنیں میرے ساتھ کہتے ہیں اذا رأيت المتكلم المبتدع يقول اگر تم کبھی متکلم اہل کلام میں سے جو بدعتی ہے اس یہ کہتے ہوئے سنو دعنا من الكتاب والاحاديث الاحاد ہمیں قرآن مجید سے اور احادیث احاد سے ہمیں چھوڑو دور رکھیں وہات العقل اور ہمیں عقل کی بات کرو بس فعلم انہ ابو جہل تو یہ جانو کہ ابو جہل ہے اذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والاحاديث والاحاديث الاحاد وهات العقل فعلم انه ابو جهل واذا رايت السالك التوحيدي اور اگر تم اہل طریقت اور سلوک والے توحیدیوں کو دیکھو کون ہے یہ اہل حث الوجود صوفی جو ہیں جو حث الوجود کے قائل ہیں يقول وہ یہ کہتا ہے دعنا من العقل ومن النقل ہمیں عقل نقل دونوں سے دور رکھو وہات الذوق والوجد اور ذوق الوجد لے کے آؤ وہ ثبوت ہمارے لیے فعلم انه ابلیس تو یہ جان لو کہ یہ ابلیس ہے الظهر في صورة بشر جو ایک انسان بشر کی صورت میں تمہارے سامنے کھڑا ہے وقد حل فيه اور ابلیس اس میں حل ہو چکا ہے استغفر الله وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مخلوق میں حل ہو چکا ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں ان ابلیس حل ہو چکا ہے حقیقتا فَإِن جَبُنْتَ مِنْهُ اور اگر تم بزدل ہو گئے ہو اس سے ڈر گئے تو فہرو تو پھر بھاگ جاؤ اس کو چھوڑ کے اگر کم علمی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو بزدل ہو نہیں چھوڑ نہیں تو بھاگ جاؤ فہرو چھوڑنے کا مطلب یہ ادھر چھوڑ کے ادھر بیٹھ جاؤ وہ تو اپنے وسوسے سے دیتا رہے گا نا فہرو سے کیا مراد ہے بھاگ جاؤ اور بھاگنے میں عیب ہے کیا یہ بزدلی ٹھیک ہے اگر یہ بزدلی ہے اور بھاگنے اہل بدعت سے تو ٹھیک بزدلی ہے ہر بندہ علم والا تو نہیں ہوتا نا اگر علم نہیں آپ کے پاس تو پھر یہ کوئی بہادری نہیں کہ بغیر علم کی کود پڑنا ہے مناظرے کرنے سینہ تان کے بیٹھنا ہے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سینے تانے ہیں اور جدال کیا ہے بحث و بحث کی ہے اور آخر میں ان کے پاؤں بھی پسنے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے شیخ صاحب کے قول کو دیکھیں امام ذہبی ذہبی سونے سے ہے اور یہ سونے کے الفاظ دیکھیں والله اگر سونے کے پانی سے بھی لکھے جائیں تو میرے خیال کم پڑیں گے فرماتے ہیں فَإِن جَبُنْتَ مِنْهُ فَهْرُبْ بھاگ جاؤ وَإِلَّا اور اگر تم بزدل نہیں ہو تو یہ کام کرو کیا کر رہے ہیں سنیں فَصْرَعْهُ وَبْرُكْ عَلَى صَدْرِهِ اسے کشتی کرو اسے گراؤ اور اس کے سینے پر بیٹھ جاؤ وَقْرَ عَلَيْهِ آیَةَ الْكُرْسِ وَخْنُقْهُ اور اس پر آیت الکرسی پڑھو اور اس کا گلا دباؤ اللہ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے کہ نہیں اس کے مطلب نہیں ہے کہ آپ نے لڑنا ہے شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اہل بدعت کا طریقہ یہ رہا ہے یا ابو جہل کا راستہ اختیار کیا ہوا یا ابلیس کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے آپ نے کون سا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اگر آپ نے قرآن و سنت کا راستہ اختیار کیا ہے تو اللہ کی قسم ان دو راستوں سے جدا ہے بالکل دور ہے نہ تو ابو جہل کا راستہ قرآن سنت کا راستہ رہا اور نہ ابلیس کا راستہ کبھی قرآن سنت کا راستہ تھا اور نہ ہے نہ کبھی رہے گا قرآن سنت کا راستہ کیونکہ نور کا راستہ ہے روشنی کا راستہ ہے جو اسے اپناتا ہے یا جو اس سے واقف ہو جاتا ہے ان میں سے بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا تو اہل علم یا طلاب علم یا عوام عامی کو کیا چاہیے بھاگ جائے کیونکہ مقابلہ نہیں کر سکتا اور اہل علم اپنے علم سے اپنے دلائل سے وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی شخص ایک ایسے شخص کے سینے پر بیٹھ جائے جس کے اندر شیطان جن داخل ہو جاتا ہے اس پہ آیت الکرسی پڑھتا رہتا ہے اور اس کے گلا دباتا رہتا ہے اس کی مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی طالب علم کسی بدعتی کو پکڑے اور اس کے گلا دبا کے بیٹھ جائے اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا امام ذہبی کا قول ہے یہ اور میں بزدل نہیں ہوں میں بڑا طاقتور ہوں یہ بدعتی ہے یہ وحدت الوجود کا قائل ہے یا یہ معتزلی عقلانی ابو جہل ہے لوگوں کو ابو جہل کہنا درست نہیں یاد رکھیں بغیر ثبوت کے کسی شخص کو ابلیس کہنا جائز نہیں ہے بغیر ثبوت کے یہ علماء کا کام ہے حجت قائم علماء کرتے ہیں یہ ایک علمی بات جو شیخ صاحب نے بیان کی ہے رحمۃ اللہ علیہ اور ہمیں بھی اس کو ایسے سمجھیں جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے یہ نہیں ہے
کہ درس کے بعد دیکھو کہاں پر کوئی عقلانی جا رہا ہے، صوفی کو پکڑو، گردن دبا کے اوپر بیٹھ جاؤ. یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہ ابھی درس سن کے آئے ہوں، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے گلا دبانے اور آئے تو کرسی پڑھنی ہے. بیچارہ پریشان ہو جائے، بھائی کہاں پہ پہنچے گے؟ نہ تو مجھے اندر شیطان ہے، نہ میں کوئی توحید ہوں، نہ میں کس کا قائل ہوں. اگر قائل بھی ہوتا تب یہ طریقہ درست نہیں تھا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.